بھی ہوتی ہے جو میراث کہلاتی ہے، ترکہ کہلاتا ہے. اس ترکے کے تقسیم سے بھی پہلے تین چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. ان میں سے ان کے کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے، اس میں پھر میراث جاری ہوگی. اور اگر میت کا ترکہ انہی تین چیزوں میں ختم ہو جائے تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ تین چیزیں، میراث اور وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہیں. پہلی چیز تجہیز و تقسیم، اس کے مال میں سے اگر خاندان کا کوئی اور فرد اپنے مال میں سے نہیں کرنا چاہتا اور وہ جانے والے کی مال ہی میں سے کرنا چاہتا ہے تو وہ انتظام کرنا تو ضروری ہے، تو وہ انتظام اس کے مال میں سے کیے. لیکن تجہیز و تکفین کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ آپ دعوتیں اڑائیں، دیگیں پکائیں، کھانے چلیں، یہ تجہیز و تکفین کا حصہ نہیں. تجہیز و تکفین کا حصہ جو اس کے لیے ضروری ہیں، جس کے بغیر چارہ کار نہیں، قبر، اس کا جسے کہیں کہ کفن، یہ بنیادی ضرورت کے لیے. باقی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اس میت کے مال میں سے کسی نے دعوت کر دی تو سب کھانے والے بھی ان کا مسئلہ ہے کہ حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، جائز ہے ناجائز، کیونکہ یہ ورثہ کا مال ہے اور مال مفتا چل رہا ہے اور اس پہ کھانے چل رہے ہیں. یہ تو ورثہ کا مال ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. اس کا اہتمام کرنے والا بھی گناہگار، کھانے والا بھی گناہگار. تو وراثت کے تقسیم سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا اہتمام ضروری ہے، وہ ان میں ہے تجہیز و تکفین. دوسری چیز قرض. قرض ادا کرنا پڑے گا. اس قرض میں اگر سارا مال چلا گیا تو چلا گیا. تیسری چیز ہے وصیت، بشرطیہ کہ وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو، خلاف شریعت نہ ہو. تو ان تین چیزوں کا اہتمام پہلے ہوگا، اس کے بعد جو وراثت بچے گی اس میں تقسیم ہوگی، جو حصے جس کے ہیں وہ انہیں ملیں گے. زہر میت کے جو ترکہ ہے، اس میں جو پہلی چیز تجہیز و تکفین ہے، یہ نہایت سیدھے سادے شریعت کے طریقے سے سنت کے مطابق میت کی حیثیت کے موافق کیا جائے گا. کفن کے کپڑوں کی تعداد سنت کے مطابق ہو، نہ زیادہ کپڑا قیمتی ہو نہ زیادہ ہلکا ہو، جیسے اس کی حیثیت. غسل دینے کے کوئی اجرت لیتا ہے، گور و کفن اور سامان وغیرہ کوئی خرچ ہے، تو وہ متوسط طریقے سے اس پہ خرچ کیا جائے گا. تو سادہ طریقے سے سنت کے مطابق شریعت کا لحاظ، اس میں دو تجہیز و تکفین کے اخراجات ہیں، وہ میت کے ترکے میں سے لیے جائیں. اگر عورت کا شوہر موجود ہو اور عورت کفن اس کے ذمے واجب ہے، عورت کے ترکے میں سے اسے خرچ نہ کیا جائے. اگر شوہر نہیں ہے تو مرنے والے کے ترکے اور مال میں سے خرچ کیا جائے. اگر مرد موجود ہے، شوہر موجود، پھر وہ اپنا ذاتی مال خرچ کرے، وہ عورت کے ترکے میں سے خرچ نہیں کرے. ہاں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر عورت کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا. اگر میت بالکل بھی کچھ مال اور ترکہ نہیں چھوڑا جس سے اس کے تجہیز و تکفین کی جائے، تو پھر اس کے وارثوں سے ہر ایک حصے کے میراث وصول کیا جائے. اگر اس کے پاس مال ہوتا تو کس کو کتنا کتنا ملتا، تو جتنا جتنا ملتا، آج اس کے پاس نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا، تو وہ اپنے اپنے اس حصے کے لحاظ سے اخراجات برداشت کرے. سبحان اللہ، شریعت نے کیسے انتظام کیا, کیسے انتظام کیا, کسی کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے. نہ جانے والے کو لاوارث چھوڑا اور نہ ہی پیچھے رہ جانے والوں کو بے فکر رہنے دیا, اور نہ ہی ان کو آپس میں الجھا دیا کون کتنا خرچ کرے گا. بھائی جتنا تمہیں وراثت میں حصہ ملنا تھا ٹھیک ہے, اللہ کی شان اس کے پاس نہیں بچا, اب تم اس حصے کے لحاظ سے اس پہ خرچہ کرو. اگر میت کے رشتہ دار بھی نہ ہوں, اگر ہوں اور مفلس ہوں یا پردیس ہوں, تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی جو بیت المال میں سے خرچ کرتے تھے. اب وہ بھی نہیں, اب مسلمانوں کو وہ بھی نصیب نہیں, اب مسلمانوں کو وہ بھی نصیب نہیں. اگر اسلامی حکومت یا بیت المال موجود نہ ہو, تو پھر اہل محلہ اہل شہر ان لوگوں پر واجب ہے, ضروری ہے کہ اس مسلمان کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرو. یہ مسلمانوں میں اب بھی ہے الحمدللہ, یہ مسلمانوں میں اس کا خیال. دنیا میں تو یہ بھی نہیں ہے, پڑا رہتا ہے, بس اوقات وہ مردار مہینوں پڑا رہتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے کہ وہاں تو پیدا ہونا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے اور مرنا اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا, مہنگا ہو گیا. لیکن سبحان اللہ اسلام کیسا انتظام کرتا ہے, زندگی میں بھی اس کے لیے انتظامات ہیں, بشرطیہ کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے. قومی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے اسلام تو اپنے پیروکاروں میں سے کسی کو بھی لوارث نہیں چھوڑتا, اسلام تو اپنے پیروکاروں میں سے کسی کو لوارث نہیں چھوڑتا, نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. ذمہ دار بناتا ہے دوسروں کو, دوسروں کو ذمہ دار بناتا ہے, کسی کو لوارث نہیں چھوڑتا. دوسری صورت ہے قرض. جب تجہیز و تکفین کا خرچ کچھ مال باقی رہے, تو پھر میت پہ جو قرض ہے سب سے پہلے اسے قرض ادا کیا جائے گا. قرض کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک وہ قرض ہے جو صحت میں ثابت ہو اور گواہوں کی گواہی ثابت ہو, یعنی جس میں اس کا انتقال ہو رہا ہے جس مرض میں, اس مرض میں نہیں اس سے پہلے پتہ چل جائے کہ ہاں اس پہ قرض تھا, گواہ بھی موجود تھے, واقعی مقروض تھا. اول وہ قرض صحت والا موجود ہے, دوسرا وہ قرض ہے جس کا اقرار اس نے مرنے کے وقت کر رہا, یہ دوسرے درجے کا قرض ہے. فلاں شخص کے اس پہ اتنے پیسے ذمے ہیں, تو سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا جو اس نے صحت کی حالت میں گواہوں کی موجودگی میں جو قرض ثابت ہوا وہ قرض ادا کیا جائے, اس کا حق پہلے وہ ادا کیا جائے گا. بہرحال ابتدائے اسلام کے اندر تو وصیت بھی فرض تھی, بعد میں یہ وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور شریعت نے فرمایا کہ اب وصیت صرف آدمی اپنے تہائی مال میں کر سکتا ہے, سارے مال کے اندر وصیت نہیں کر سکتا, صرف تہائی مال میں, کہ یہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال اللہ کے راستے میں دے دینا, فلاں رشتہ دار کو دے دینا, فلاں میرے دوست کو دے دینا. یہ جائز وصیت اتنے مال میں کر سکتا ہے جو اس کے مال کا تہائی حصہ میرے مرنے کے بعد. زندگی میں جو دے گا وہ تحفہ ہوگا, وہ تو ہدیہ ہوگا, مرنے کے بعد اسے وصیت کہتے ہیں. تو بہرحال جانے والے کے متعلق شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, نستغفر اللہ و نتوب الیک, نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.